الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم قيل لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أي الناس أفضل قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كل مخموم القلب وصدوق اللسان الحديث أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے مرشد اور میرے شیخ حضرت اقدس عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اقدس صاحب نور اللہ مرقدہ, حضرت نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک صاحب برف بیچتے تھے تو ایک مرتبہ ان کی طبیعت کچھ ناساز تھی تو انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا دیکھو یہ برف لے کر چلے جاؤ اور فلاں مارکیٹ اور بازار میں چلے جانا, وہاں پر فلاں فلاں دکاندار ہے, ان کے پاس جا کر یہ برف ان کے حوالے کر دینا اور وہ کیش پیسہ دیں گے, تم کو ان سے نقد ملے گا. صبح صبح کا وقت تھا, گرمی کا موسم تھا, بیٹا جو ہے وہ برف لے کر اپنے کندھے پر اس نے وہ تھیلا اٹھایا اور شہر کی طرف چل پڑا. جب شہر میں داخل ہوا تو وہاں پر اس نے جگہ دیکھا, ایک جگہ کچھ تماشا لگا ہوا ہے. اب اس کے لیے شہر ایک نئی جگہ تھی اور پھر تماشا, تو بچہ اس تماشے کو دیکھنے میں مشغول ہو گیا. ادھر سورج نکلا ہوا تھا, گرمی کا زمانہ تھا, اس نے تھیلا ایک طرف رکھا اور تماشا دیکھ رہا ہے, بڑا مزہ آیا. تماشا دیکھنے میں اتنا مصروف اور مشغول تھا کہ کئی گھنٹے گزر گئے. ادھر برف جو ہے وہ آہستہ آہستہ اپنا کام کرے, کیونکہ سورج نکلا ہوا ہے اور سورج کی گرمی اس برف کو پگھلا رہی ہے. جب تماشا ختم ہوا تو دوپہر ہو چکی تھی. ہوش آیا تو اس نے کہا دیکھوں بھائی میرا ساز و سامان کدھر ہے. تو اب جب دیکھا تو وہ برف کا تو وہ تو وزن کم, بڑا پریشان ہوا. اس نے کہا یہ کیا؟ اس نے کہا چلو جلدی سے جو بچا ہے مال, جو مال بچا ہے اسی کو لے کے چلتے. حضرت فرماتے کہ اب اس کے بعد جب وہ اپنی منزل کی طرف ذرا تیز رفتاری سے چلنے لگا, اب رستے میں جا رہا تھا تو ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہو گئی اور تھوڑی دیر میں بادل آنا بھی شروع ہو گئے. اب وہ دوڑتے دوڑتے اس نے اپنی رفتار کو اور تیز کیا کہ تاکہ میں اپنی منزل پر جلدی پہنچوں اور جو باپ کی تاکید ہے اس کے مطابق برف حوالے کر کے پیسہ حوالے کروں. چلتے چلتے جب وہ اپنی منزل پر جا رہا تھا تو ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی اور گھٹائے چھا گئی, ٹھنڈی ہوا چلنا شروع. تو وہ پہلے دکاندار کے پاس تلاش کرتے کرتے پہنچا. اس نے کہا السلام علیکم. کہا وعلیکم السلام. جی جناب. کہا وہ میرے والد صاحب فلاں فلاں صاحب, وہ میرے والد محترم ہیں جو آپ کے پاس برف لائے کرتے ہیں, انہوں نے مجھ کو بھیجا ہے. تو اس دکاندار نے کہا کہ ارے بھائی یہ کوئی آنے کا وقت ہے؟ برف کے خریدار تو صبح صبح آتے ہیں, کہ وہ مختلف دکاندار آتے ہیں وہ اپنے کولر بھرتے ہیں برف خرید کر لے جاتے ہیں کولر تیار کرتے ہیں اور اس گرمی کے موسم میں اپنا کام بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنی پیاس کو اس ٹھنڈے پانی سے بجھاتے رہتے ہیں. یہ کون سا وقت ہے آنے کا؟ دوپہر کے 2 بج گئے اور اب تم برف لے کر آ رہے ہو. سارے دکاندار جو تھے جو برف لینے والے تھے وہ تو جب میرے پاس مال نہیں ملا وہ تو آگے بڑھ گئے. اور پھر تو اس نے کہا کہ مہربانی کریں لے لیجئے, یہ میرا اثاثہ اور میرا سرمایہ ہے, میرے باپ نے مجھے اس کام سے بھیجا. اس نے کہا بیٹا آنے کا کوئی وقت تھا, اور پھر دوسری بات یہ کہ اس کا موسم بھی تھا. اب جب تم یہ برف لے کر آ رہے ہو, پہلے چلو اگر گرمی کا وقت ہوتا میں رکھ لیتا اور کوئی نہ کوئی دکان کوئی نہ کوئی آتے گاہک آتے اور اس برف کو خریدتے, لیکن یہ بھی تو دیکھو اب تو ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہو گئی, گھٹا چھا گئی, موسم بدل گیا. اور پھر اس کے بعد اب اس موسم میں برف کو کوئی نہیں خریدتا, اس اسنا میں بارش بھی تیز ہو گئی. اس نے کہا یہ دیکھو اس تیز بارش میں اب برف خریدنے کون نکلے گا. بیٹا بڑا مایوس ہوا, دل گرفتہ ہوا, لیکن اس نے کہا چلو اچھا, کہا ٹھیک ہے اچھا, اپنا تھیلا اٹھایا اور آگے منزل کی طرف بڑھا. اس نے کہا اچھا چلو دوسرے دکاندار کے پاس جاتا ہوں. اب جب اس کے سامنے بات رکھی یہی بات اس نے بھی کہی, کہا اس ٹھنڈے موسم میں برف خریدنے کون آتا ہے. مختلف دکانداروں کے پاس جو جاننے والے تھے جس کا باپ نے پتا دیا تھا سب کے گا, سب نے انکار کیا, اپنی طرف سے وہ کھڑا ہو گیا کہ بھائی اس برف کو خرید لو جلدی سے, میرا سرمایہ لوٹ رہا ہے, پونجی لوٹ رہی ہے, لوٹ رہی ہے میری پونجی. لیکن اب اس کے برف کا کوئی خریدار نہیں ہے. کیوں؟ موسم کی تبدیلی نے تمام گاہکوں کو کسٹمر کو کہ جو سورج کی گرمی اور پیاس کی گرمی کی شدت کی وجہ سے جو پیاس والے ہوتے ہیں وہ برف کے منتظر ہوتے ہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی برف اب وہ آنسو بہا رہا ہے, کھڑا ہوا رو رہا ہے کہ میں اپنے باپ کو کیا جواب دوں گا کہ میں نے تماشے میں وقت ضائع کیا, اپنا وقت ضائع کیا تماشے میں اور برف بھی پگھل گئی اور کچھ کوئی مجھے خریدار بھی نہ ملا. میرے پیارے مرشد اور میرے شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ, اللہ تعالی حضرت کی قبر کو نور سے بھر دے, فرماتے یہی ہماری زندگی کا حال ہے, یہی ہماری زندگی کا حال ہے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ اشعار سناتے تھے کہ کیا کرنے کو آئے تھے کیا کر چلے, کیا کرنے کو آئے تھے کیا کر چلے, تہمت چند اپنے سر پر دھر چلے. وہاں سے پرچہ بھی نہ لائے تھے ساتھ میں, وہاں سے پرچہ بھی نہ لائے تھے ساتھ میں اور یہاں سے سمجھانے کو دفتر لے چلے. حسابات کے حسابات ہے کہ جب کہ ہم سے پوچھا جائے گا کہ زندگی کیسے گزاری, کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا, جوانی کہاں گزاری, یہ وہ سوالات ہیں میرے پیارے دوستو جس سے ہم سب کو واسطہ پڑنا ہے. کیا عالم ہے, کیا غیر عالم ہے, کیا حافظ ہے, کیا جوان ہے, کیا بوڑھا ہے, کیا باپ ہے, کیا بیٹا ہے, کیا امیر ہے, کیا فقیر ہے, کیا امام ہے, کیا مقتدی ہے, ہر ایک سے اس سوال کو واسطہ پڑنا ہے. اب اس زندگی, میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ اس زندگی کی مثال ایک بزرگ نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم, ہو رہی ہے عمر مثل برف کم, چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم. کہ ہماری زندگی کی مثال بالکل برف کی طرح ہے. ہم تماشا دیکھ رہے ہیں, ورلڈ کپ دیکھ رہے ہیں, ہم ورلڈ کپ دیکھنے میں مشغول ہیں اور ایسے مشغول کہ مسجد کی جماعت کی نماز چھوڑ دیتے ہیں. کتنا عجیب بات ہے, کسی نے کیا عجیب بات کہی, بات تو یہی ہے کہ گناہ کی جو محافل ہیں, سینما ہاؤس ہے یا میڈیا ہاؤسز ہیں, کہاں وہاں رش بڑھ رہا ہے اور مسجدیں ویران ہو رہی ہیں. جس دن ورلڈ کپ کا اور خصوصاً پاکستان اور ہندوستان کا میچ ہو جائے تو معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ہماری معیشت, ہماری زراعت اور ہمارے ملک کی سلامتی اسی میچ کے ساتھ منسلک ہے. اور ایسا لگتا ہے, اور اس سے بھی بڑھ کر ایسا لگتا ہے کہ جنت اور دوزخ کا فیصلہ بھی اسی کے ساتھ, کہ اگر پاکستان جیت گیا اس ورلڈ کپ میں، اس کرکٹ میچ میں جیت گیا، تو پوری قوم بلا حساب کتاب جنت میں جائے گی. ایسا مارکا ہے. اور خدا نہ خواستہ ہار گیا، پھر الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے ایمان کی گرمی ہے کہ اگر پاکستان ہار جائے تو ہمارے ایمان کی گرمی جوش مارتی ہے، ہم ٹی وی اٹھا کے توڑ دیتے ہیں. سبحان اللہ، ہمارا ایمان الحمدللہ بھی گرم ہے جناب، اتنا ٹھنڈا ایمان نہیں ہے کہ ہم ایمان کی گرمی سے ٹی وی اٹھا کے توڑ دیتے ہیں. وہ ٹی وی بھی ہنستا ہوگا، کہتا ہے یار میرا کیا قصور ہے. اس گنڈ کو تو علماء نے پہلے ہی سمجھایا کہ اتنا رکھو گھر میں کہ اگر پاکستان کرکٹ میچ ہار گیا تو میرا کیا قصور ہے اس میں. یہ مولوی یہ ایمان کی حرارت والے بھی بڑے عجیب و غریب ہیں کہ ہارے وہ اور پتھر مجھ پہ بس ہے، میرا کیا قصور ہے اس میں. وہ بھی ہنستا ہوگا. تو فرمایا کہ دیکھو کیسا عجیب تماشا، جیسے اس وقت بھی اگر ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، ایک اللہ کا بندہ وہ بیان کر رہا ہے، دوسرے اللہ کے بندے وہ مسلمان سن رہے ہیں، لیکن ہماری زندگی کی جو برف ہے وہ پگھل رہی ہے. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی نور اللہ مرقدہ، حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، یہی کراچی میں حضرت نے زندگی گزاری، آخر وقت انتقال فرمایا. فرمایا کیا عجیب، ان کی بات میرے شیخ سنایا کرتے تھے. فرمایا ایک شخص جا رہا ہے، اس سے پوچھو کہاں جا رہا ہوں، کہا میں اپنی دکان پہ جا رہا ہوں. جو کہاں جا رہا ہوں، کہا میں بازار جا رہا ہوں. کہاں جا رہا ہوں، میں اپنی جاب پر جا رہا ہوں. فرمایا کہ عالم یہ ہے کہ اس کی نظر کہاں پر ہے اور اس کی منزل کہیں اور ہے. کتنی پیاری بات کہ نظر کہیں ہے، منزل کہیں ہے. اس کو حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ قدم سوئے دنیا، قدم سوئے نظر، دوئے نظر سوئے دنیا، قدم سوئے مرقد. نظر سوئے دنیا، قدم سوئے مرقد. کہاں جا رہا ہے، کدھر دیکھتا ہے. ایک آدمی موٹر سائیکل پر جا رہا ہے اور ساتھ میں یہ کپڑوں کے اشتہارات بھی دیکھتا جا رہا ہے، یا کوئی حسین بس اسٹاپ پر کھڑی ہے، موٹر سائیکل پر جا رہا ہے، گاڑی میں جا رہا ہے، ساتھ میں ادھر بھی دیکھتا جا رہا ہے مسکراتے ہوئے، اس امید پر گویا کہ شاید میرے ساتھ ہی آ کر بیٹھ جائے گی. تو پھر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اب پریشان. تو یہی تو حال ہے کہ ہماری نظر کہیں ہے، ہماری منزل کہیں ہے. اسی کو بات کو سمجھایا دادا. فرمائے کہ جو زندگی کا اثاثہ ہے یہ نہایت قیمتی اثاثہ ہے. اس اثاثے کا جو ہم استعمال کر رہے ہیں میرے دوستو، یہ وہ استعمال ہے جو ہمیں غفلت میں مبتلا کیے ہوئے. اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا، جو آیت میں نے پڑھی تھی کہ یوم، یوم سے مراد یوم القیامہ ہے، یوم الجزا ہے، یوم الدین ہے، کہ قیامت کا دن ہے. اس یوم سے مراد کہ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یوم لا ينفع، کہ اس دن کوئی چیز نفع نہیں دے گی. لا نفی جنس کا ہے، کہ کسی قسم کی کوئی چیز نفع نہیں دے گی. الا یوم لا ينفع مال ولا بنون، کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دو چیزوں کا خاص طور پر ذکر فرمایا کہ مال اور اولاد کا، اور اس میں بھی لڑکوں کا ذکر فرمایا. کیوں؟ انسان دنیا میں دو چیزوں پر فخر کرتا ہے کہ دیکھو میرا مال ایسا. وہ جو آپ محلے میں آئیں گے نا، جو سب سے جو اچھا اونچا مکان ہے وہ الحمدللہ اس فقیر کا ہے. یعنی توازو بھی ہے، اس توازو کی صورت میں تکبر ہے. صورتاً توازو ہے اور حقیقتاً اس میں بھی تکبر ہے. یہ توازو کیا ہے کہ الحمدللہ اس ناچیز کا ہے، اس خاکسار کا ہے سب سے اونچا مکان. تو دیکھا آپ نے، تعلی بھی کی، اپنی بڑائی اور بلندی بھی پیش کی، لیکن کیسے الفاظ کیسے ہیں، یہ ہے وہ چیز. اور دوسری چیز جس پر فخر کرتا ہے، لڑکوں پر فخر کرتا ہے. حالانکہ اللہ تعالی نے جو ذکر فرمایا، فرمایا کہ یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہے لڑکی ہبا دیتا ہے. یہ ہبا اللہ کی طرف سے ہے، اور ہبا اس تحفے کو کہتے ہیں کہ جس کی قیمت نہ دی جائے، اس کو ہبا بولتے ہیں. پتا چلا کہ یہ لڑکی بھی اللہ تعالی کی طرف سے ہبا ہے. اور وَيَحَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو چاہتا ہے لڑکے ہبا کرتا ہے.
اب آپ دیکھیے میرے شیخ رحمت اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلے بیٹی عطا فرمائی، جب بیٹی کی ولادت ہوئی جو حضرات باہر ہیں وہ اندر تشریف لائیں اگر کوئی عذر نہ ہو، کیونکہ معرومی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں کہ چے نشستی دور چو بیگانگا، ارے اجنبی کی طرح دور دور کیوں بیٹھا ہے، اندر آ در حلقہ دیوانگا. اور بہرحال یہ دین کی بات کا ادب بھی ہے کہ قریب قریب ہو کر بیٹھنا چاہیے. تو جب میری بیٹی کی ولادت ہوئی میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا کہ حبیب اللہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیٹی کو پہلے ذکر فرمایا اور بیٹے کو بعد میں، یحب لمن یشاء اناسا. اور ایک روایت اور سنائی، فرمایا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہماری ماں ہیں وہ فرماتی ہیں کہ قابل مبارک باد ہے وہ عورت جس کے اول وہلے میں بیٹی پیدا ہو، جس کے پہلے بیٹی پیدا ہو وہ عورت قابل مبارک باد ہے. اور لڑکوں کا بعد میں ذکر کیا. اور پھر ایک بات اور فرمائی، فرمائے کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نانا تھے دادا نہیں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نانا تھے دادا نہیں تھے، اور بیٹیاں نانا بناتی ہیں اور بیٹا دادا بناتا ہے، دادا بناتا ہے اور پھر دادا گیری کے لیے اس کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے کہ چلو بھائی دادا بن گئے اب دادا گیری کرو. لہذا فرمایا کہ یہ سنت غیر اختیاری ہے، یہ سنت غیر اختیاری ہے جو اللہ تعالیٰ بیٹی کی برکت سے عطا فرماتے ہیں. اور ہمارا کیا حال ہوتا ہے کہ بیٹی پیدا ہوتی ہے مٹھائی بھی نہیں دیتے، ناک بھو چڑھاتے ہیں کہ لو جی بیٹی پیدا ہوئی. اور بیٹا جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو بڑا چڑھاوا، او جی جناب عقیقے کی بڑی دعوت بڑی دھوم دھام سے. پھر حضرت نے ایک بات اور فرمائی، فرمایا کتنی عجیب بات ہے کہ بیٹی بیٹا لاتی ہے اور بیٹا بیٹی لاتی ہے. لو جی دنیا کے اعتبار دیکھیے کہ بیٹی پیدا ہوتی ہے، بازوں کے داماد ایسے، حضرت نے خود یہ بات فرمائی، فرمایا بازوں کے داماد ایسے ہوتے ہیں جو بیٹے سے زیادہ خدمت کرتے ہیں اور محبت کرتے ہیں، ایسا عجیب حال. اور بیٹا بیٹا بیٹی کو لے کر، بیٹی بیٹے کو لے کر فرار ہو جاتی ہے کہ اس کا مطالبہ ہوتا ہے نہیں بھائی جی ہم الگ گھر میں رہیں گے، یہ کیا میں تمہارے ماں باپ کی خدمت کروں. اور اگر زیادہ مجھے ڈرایا دھمکایا اور زیادہ بات کی تو تحفظ حقوق نسواں بل میں پھنسوا دوں گی. لو جی اب بولو. تو میرے پیارے دوستو یہ بھی ایک نعمت، لہذا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کی نفی فرمائی، مال کی بھی نفی فرمائی اور لڑکوں کی بھی نفی فرمائی کہ یہ مال اور یہ جو لڑکے جن پر تم فخر کرتے ہو یہ دونوں تمہارے کام نہیں آئیں گے اس قیامت کے دن. لیکن کیا چیز کام آئے گی؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم. لیکن وہ جو قلب سلیم لے کر آئے گا، سلیم سقیم کی ضد ہے، سقیم کہتے بیمار کو، لہذا جو صحت مند دل لے کر آئے گا، بھلا چنگا دل، نورانی دل لے کر آئے گا، وہ دل اس کے کام آئے گا. لہذا علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ جن کی تفسیر روح المعانی میرے شیخ بہت پڑھائے کرتے تھے، حضرت نے فرمایا کہ علامہ علوسی رحمت اللہ نے جو اس قلب سلیم کی تفسیر کی ہے اس میں پہلی تفسیر یہ ہے کہ الذی ينفق ماله فی سبیل البر. لیکن قلب سلیم جس کا جب ہوگا تو وہ مال کو اللہ تعالی کے راستے میں خرچ کرے گا، اسی مال سے اب اس یوم قیامت یوم کی جو ہے تیاری کرے گا، اپنا مال پہلے ہی آخرت میں بھیج دے گا. جیسے مسجد ہے، جیسے مدارس ہے، جیسے دین کے کام ہے، جیسے کسی غریب کی مدد ہو گئی، اب اس مال کو وہ اس سے بنا رہا ہے کیونکہ اپنے لیے بھی استعمال کرتا ہے، لیکن اس مال کو آخرت میں بھی ٹرانسفر کرتا رہتا ہے، کہتے ہیں دیکھو اب یہ مال وہاں تیار ہو رہا ہے. لہذا ایک حدیث شریف میں آتا ہے عجیب و غریب، ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرا ایک پڑوسی ہے، میرا کھجور کا باغ ہے، میں نے اپنے باغ کے گرد دیوار لگا رہا تھا تو میرے پڑوسی کا جو درخت ہے اس درخت وہ رکاوٹ بن رہا ہے دیوار کو سیدھا کرنے میں، تو میں نے اپنے پڑوسی سے کہا کہ یا تو تم اس درخت کی کچھ شاخیں کاٹ لو تاکہ میرے دیوار سیدھی ہو جائے، یا دوسرا یہ کام کرو، چلو اس میں تمہارا نقصان ہوتا ہے، اس درخت کو مجھے بیچ دو کہ میری ضرورت ہے. تو شخص نے کہا کہ وہ میرا پڑوسی مانتا نہیں ہے. آپ نے اس کو بلوایا, وہ شخص آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے یہ بات رکھی اور کہا کہ بھائی تم یا تو اس کو کاٹ دو یا اس کو بیچ دو, چلو تمہارا بھی ہو جائے گا نفع اور اس کا بھی کام ہو جائے گا. وہ نہیں مانا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا, اگر اس درخت کو تم اس کو فروخت کر دو تو اس کے بدلے جنت میں تمہیں ایک درخت ملے گا, کھجور کا درخت, جس کے نیچے اگر 100 سال بھی چلو تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. وہ شخص خاموش رہا. اسی مجلس میں ایک صحابی حاضر تھے, ان صحابی نے اس شخص کو جس کا درخت تھا اس سے فرمایا کہ دیکھو تم مجھے جانتے ہو؟ کہا ہاں میں پہچانتا ہوں. کہا تمہیں معلوم ہے میرے کھجور کا باغ ہے, اس کھجور کے باغ کو جانتے ہو؟ کہا اس باغ کو کون نہیں جانتا, ایسی زبردست فیکٹری, ایسی زبردست دکان, اس کو پورے محلے علاقے میں مشہور ہوں. تو اس کی کھجور کے درختوں کی تو کیا بات, پورے شہر کی بہترین کھجور. کہا اگر میں وہ پورا باغ تمہیں دے دوں تو اس کے بدلے میں تم وہ مجھے کھجور کا درخت دے دو گے؟ اس نے کہا تو یہ تم کیا کہہ رہے ہو, سوچو. تو ان صحابی نے فرمایا نہیں, میں تم سے سودا کرنا چاہتا ہوں کہ تم وہ ایک درخت مجھے دے دو اور یہ میرا سارا باغ لے لو. اس نے کہا یہ مجھے سودا منظور ہے. اب یہ صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے آ کر عرض کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے ایسا ایسا سودا کیا ہے, کیا مجھے جس درخت کا وعدہ آپ نے ان سے فرمایا تھا کیا وہ درخت مجھے ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, وہ نہیں ملے گا, بلکہ تمہیں ایسے بے شمار درخت ملیں گے کہ جس کے نیچے چل کر اگر 100 سال بھی وہ گھوڑ سوار گھوڑا دوڑاتا رہے, چلتا رہے, اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. اب اس صحابی کی حالت آپ تصور کریں, کیا ایمان, کیا اللہ اکبر. ہم لوگوں کو تو ایسے واقعات منہ سے ذکر کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ کیسا ایمان اور کیسا تعلق. اب ان کا خوشی کے مارے ایسا برا حال, آنکھوں سے آنسو جاری, اور وہاں سے اٹھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ میں نے یہ سودا کر دیا اور وہ درخت اس نوجوان کو ہبا کر دیا کہ اب تم اپنی دیوار کو سیدھا کر لو. اب خوشی کے مارے گھر آئے, بیوی نے دیکھا چہرہ وفور خوشی سے تم تما رہا ہے, مسرت خوشی آنکھوں سے اور چہرے سے پھوٹ رہی ہے. تو گھر والی نے پوچھا خیریت ہے, کیا بات ہے, کہ آج سودا بہت زبردست ہو گیا, جو کنٹینر تم نے منگوایا تھا وہ سارا بک گیا. تو وہ صحابی نے اپنے اس حالات کو ذکر کیا کہ ایسا ایسی اس مجلس کے اندر ایسی سی بات ہوئی. اللہ اکبر, وہ گھر والی بھی کیسی تھی, اس نے کہا, وہ بھی خوشی سے رونے لگی. اس نے کہا اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے کہ تم نے اللہ کے لیے کام کیا. تو کیسی کیسی چیزیں ہیں کہ آخرت بنانے کے لیے, چاہے وہ مال ہے چاہے انسان ہے, یہ جو ہم بیٹھے ہیں یہ اللہ کے لیے, ہمارا ایک کا بولنا دوسرے کا سننا, یہ سب وہ آخرت کی تیاری. تو جو مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے یہ قلب سلیم کی علامت ہے. اور دوسری تفسیر کا جو ذکر کیا, الذی یرشد بنیہ الحق, کیونکہ پہلے مال اور اولاد کا ہی ذکر کیا تھا, تو فرمایا کہ وہ شخص جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا وہ قلب سلیم رکھتا ہے اور دوسرے اپنی اولاد کو نیکی اور ہدایت کی باتیں بتاتا ہے. مثلا کتنی عجیب بات ہے کہ ہم اپنی اولاد کہتا ہے تم حافظ قرآن بن جاؤ تو ہم تمہیں آئی پیڈ دلائیں گے. یہ بھی عجیب ایک وعدہ ہے کہ اولاد حافظ قرآن بن رہی ہے اس کو آئی پیڈ دلا رہا ہے. اب آپ تصور کریں کیا حافظ قرآن اور کیا آئی پیڈ, دو ضدوں کو جمع کیا جا رہا ہے. کیوں جناب؟ پھر اس کے بعد جب اس کے پاس آئی پیڈ آ جاتا ہے پھر باپ خود ہی اس سے شکایت کرتا ہے, بیٹا تم مجھے ٹائم نہیں دیتے. تو جناب آپ نے اس کو مشغولی ایسی دے دی ہے, ایسی مشغولی دے دی ہے
کہ اس ٹچ سسٹم میں پھنسا ہوا ہے، کیا کیا چیزیں اسے مس کر کے گزر رہا ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو نہیں دیکھا، باپ کو دیکھتے ہیں کہ وہ آئی پیڈ چلا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے. بلکہ آج کل تو آپ حضرات جو بڑی عمر کے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بیٹا یہ فون کیسے چلتا ہے. تو 3 سال کا بچہ کہتا ہے ابا یہ ایسے فنکشن ہے اس کا، یہ فنکشن ہے اس کا. جناب دادا آپ کو تو آتا ہی نہیں ہے موبائل فون چلانا. وہ دادا بھی کہتا ہے بیٹا ذرا ٹون سیٹ کر دو. یہ حال. تو جس اولاد کو ہم اپنے ہاتھوں سے گویا سانپوں کا پٹارا پکڑا رہے ہیں، اور وہ بھی حفظ قرآن کے انعام کے طور پہ، یہ جزا ہے یا سزا ہے جو ہم اپنی اولادوں کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں؟ کہ فجر کی نماز کا وقت آیا تو کہا بیٹا چلو اٹھو نماز پڑھ لو. اٹھا رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ ابھی ذرا جوش ہے. اٹھایا تو ادھر سے بیوی نے بولا اے بس کر. میرے شیخ فرماتے ہیں کہ اس نے کہا بس کر، تو بھی تو کتنے بڑھاپے میں جا کر نماز پڑھنے لگا تھا، اجتماع سے واپس آئے کیا تو فجر کی نماز پڑھنے چلا گیا، بیٹے کو بھی سونے نہیں دیتا. اب وہ بیچارہ رات بھر پڑھ رہا تھا، رات کے سامنے بیٹھ کر 3-3 بجے تک وہ پڑھائی کر رہا تھا، اور اب تم کہہ رہے ہو اس کو پڑھنے جا. ارے بھائی اٹھے گا تو نماز پڑھ لے گا، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. لیکن وہی بچہ، یعنی ہمارا رد عمل دیکھیے، وہی بچہ سردی کا زمانہ ہوتا ہے، صبح 6 بجے گھر پر وین آتی ہے، تو اب وہی باپ اس کو اٹھا کر کہتا ہے کہ تیرا باپ پہنچانے کے لیے جائے گا، اٹھنا ہے. کتنی عجیب بات ہے، ہم نے اپنی اولادوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا ہوا ہے کہ جب اس کو اسکول بھیجنے کا وقت آئے تو صبح منہ اندھیرے اٹھا دیتے ہیں، اور اتوار کے دن فجر کی نماز یا کسی عام دن میں فجر کی نماز کے لیے اس کو کبھی نہیں اٹھاتے. پھر ہم شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ہماری بات نہیں مانتا. ہونا چاہیے کہ اس کو ایسی مجلسوں میں یا تو خود اس کی تعلیم کرے، یا ایسی مجلسوں میں لے کر جائے جہاں اس کو ثواب اور عذاب، نیکی اور گناہ کی باتیں بتائی جائیں. یہ ہے اس قلب سلیم. دادا جو میں نے حدیث شریف پڑھی، مجھے معلوم چلا کہ امام صاحب کا یہاں درس حدیث کا معمول ہوتا ہے اتوار کے روز، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس اول، کہ بہترین شخص کون ہے، بہترین انسان کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کل مخموم القلب، کہ بہترین انسان وہ ہے کہ جو مخموم القلب ہو، مخموم دل رکھنے والا، وصدوق اللسان، اور سچ بولنے والی زبان رکھتا ہو. تو صحابہ نے قالو، فرماتے ہیں قالو، ہم نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ صدوق اللسانی نادکو، سچ بولنا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی سچ بول رہا ہے، اس بات کو تو ہم سمجھتے ہیں. فما مخموم القلب، لیکن مخموم القلب یہ کیا چیز ہے؟ یہاں پر بندہ ایک بات یہ بھی عرض کیا کرتا ہے کہ دیکھیے صحابہ کی زبان عربی تھی، لیکن مخموم القلب کی مراد وہ بھی نہ سمجھ سکے. اس لیے جو ہمارے علماء یہ بات فرمایا کرتے ہیں کہ قرآن پاک کا ترجمہ ڈکشنری سے نہیں ہو سکتا، اور اس زمانے میں گوگل ڈکشنری سے بھی نہیں ہو سکتا کہ جو لفظ ڈالا گوگل ڈکشنری میں چلو بھائی سرچنگ میں ڈال دو، تو گوگل ڈکشنری سے ترجمہ نہیں ہو سکتا. عربی زبان رکھتے ہوئے پوچھ رہے ہیں کہ فما مخموم القلب، یہ مخموم القلب کیا چیز ہے؟ تو دو صفات کا ذکر کیا، ایک تو سچ بولنے والی زبان. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ سنایا کرتے تھے کہ ملا جیون صاحب رحمت اللہ علیہ، یہ عالمگیر بادشاہ رحمت اللہ علیہ کے استاد تھے، اور نور الانوار ایک کتاب ہے جو علماء کو پڑھائی جاتی ہے مدارس کے اندر، اس کے مصنف اور مؤلف ہیں. عجیب، بہت بڑے عالم تھے لیکن سادہ اتنے کہ ایک دفعہ کچھ لوگ جونپور ہندوستان میں رہتے تھے، وہاں دریا تھا، تو ایک دفعہ حضرت کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہا کہ حضرت عجیب معاملہ ہوا. فرمایا بھائی کیا ہوا؟ کہا پل چوری ہو گیا. پل پر ایک واقعہ یاد آ گیا، ایک ملک کا سیاست دان دوسرے ملک میں گیا، تو وہاں کا ایک وزیر نے اس کی اپنے گھر میں دعوت کی، تو باہر ملک کا جو امیر آدمی بھی ہوتا ہے نا، اس کے پاس فلیٹ ہوتا ہے، فرنشڈ فلیٹ، شقہ مفروشہ، تو اس نے فلیٹ دیکھا، اس کی جگمگ دیکھی، اس کی جو ہے جناب تزئین اور آرائش دیکھی، تو اس نے کہا کہ واؤ. اس نے کہا یہ فلیٹ تم نے کیسے بنایا؟ اس نے کہا ادھر آ. اس کو کھڑکی پہ لایا، کہا وہ دیکھ لو سامنے دریا، کہاں دیکھ، اس پہ پل بھی دیکھ رہے ہو؟ ہاں پل بھی دیکھ رہا ہوں. کہا وہ پل جو ہے نا وہ آدھا اسی فلیٹ پر لگا ہے. اچھا، اب اس کے بعد جناب شو می قسمت کہ وہ جو سیاستدان صاحب تھے وہ وزیر بن گئے. اب جب وہ وزیر بن گئے تو وہ جو جس دوسرے ملک کا وزیر تھا وہ ملک دورے پر آیا، اس نے چونکہ ایک پرانا تعلق تھا اس نے اس کو اپنے گھر میں دعوت دی. اب جب گھر میں اس کو بلایا تو اس نے جو اس کی کوٹھی دیکھی اس کی تو آنکھیں خیرہ ہو گئی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. اس نے کہا اوف ہو، یہ ڈیکوریشن، یہ تزئین، یہ آرائش، یہ تم نے کیسے بنایا؟ اس نے کہا ادھر آؤ. اس کو کھڑکی پہ لے گیا، اس کے قریب ایک نہر گزر رہی تھی، دریا گزر رہا تھا. اس نے کہا وہ پل نظر آ رہا ہے؟ اس نے بہت غور سے دیکھا. اس نے کہا نہیں. اس نے چشمہ یوں کیا؟ نہیں یوں دیکھا نہیں. اس نے یوں بھی کیا؟ نہیں. اس نے پل تو نظر نہیں آ رہا. کہا اسی پل سے تو بنایا گیا. تو حضرت ملا جیون صاحب رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت پل چوری ہو گیا. حضرت رونے لگے. تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ بھی کتنے سادہ ہیں، پل چوری ہو سکتا ہے؟ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ملا جیون صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں پل چوری ہو سکتا ہے لیکن مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا. میرے پیارے دوستو، ہمارے ان اکابر کی یہ بات جب ہم اپنے گریبان میں جھانکے تو کتنی عجیب سی بات ہے کہ ہمارا کیا حال ہے، کیسا حال ہے کہ ہماری زبان کبھی سچ نکل جائے تو اگلا بھی تعجب سے کہتا ہے کہ اچھا آپ سچ بول رہے ہیں، اور ہم اپنے اس جھوٹ کو مؤکد کرنے کے لیے قسمیں کھاتے ہیں. کیا عجیب حال ہے. اللہ اکبر. اور ہمارے ان اسلاف کا یہ عالم گزرا، ہمارے بزرگوں کا حال گزرا کہ گردنیں کٹوا لی، کیا حال کر لیا لیکن جھوٹ نہیں بولا، نقصان بڑے بڑے برداشت کر لیے اپنی تجارتوں میں، اپنے معاملات میں، لیکن جھوٹ نہیں بولا. آج مسلمان کی زبان سچ بولنے کو ترس رہی ہے. تو ایک صفت یہ کہ سچ بولنے والا ہو، اور دوسرا مخموم القلب کے بارے میں پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا فما مخموم القلب، یہ مخموم القلب کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مخموم القلب کی وضاحت فرمائی. فرمایا مخموم القلب کیا ہے؟ النقی، صاف ستھرا، پاکیزہ دل. التقی، ڈرنے والا، اللہ تعالی سے ڈرنے والا دل. لا اسما علی، کوئی گناہ کا تصور اس میں نہ. ولا بغیہ، ظلم کرنے والا نہ ہو. ولا غلہ، حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو. اور ولا حسدہ، اور اس دل میں حسد نہ ہو. اس قلب کو، اس دل کو مخموم القلب کہتے ہیں. کیا سیکر ہوا؟ النقی، پاک صاف صاف ستھرا. سبحان اللہ. یہی تو وہ دل ہے کہ جس کی تربیت کے لیے خانقاہیں اور اللہ والوں سے تعلق کیا جاتا ہے، دل کی صفائی. سبحان اللہ. اس لیے کہا نا میرے شیخ یہ شعر سنایا کرتے تھے کہ کچھ نہ پوچھو دل، بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل. کچھ نہ پوچھو دل، بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل. رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے تب کہیں جا کے بن پاتا ہے دل. اچھا ایک عجیب بات ہے، دین کی بات آتی، کہتے ہیں صاحب دین حاصل کرنا اتنا مشکل. ایک صاحب نے ایسی کہا تو میں نے کہا اچھا مجھے ایک بات بتائیے، دنیا کا کون سا کام ہے جو آسان ہے؟ ایک کام بتا دے جو آسان ہے. ہاں سب دو کام بڑے آسان ہیں، جس کو حضرت مولانا قاسم صاحب نانتوی رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کر فرماتے تھے، دو کام بڑے مزے کے ہیں. ایک تو جماعت سے نماز پڑھنا کہ آئے نیت کی، نیت کی جو کچھ ہے، میں جو نیت امام کی وہی میری،
جس کو میرے شیخ یوں بھی فرماتے تھے نا دیہاتی زبان میں اللہ بلا برگردن مولا، اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہوئے، اب سب کچھ امام کا کام، کیسے مزے ہیں. وہاں قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں سے، کتنے بڑے آدمی، اتنے بڑے آدمی، فرما رہے مزے کی بات ہے، اللہ اکبر کہہ کر کہا بس امام صاحب تیری ذمہ داری. اس سے آپ تصور کریں امام کا کیا مقام ہے، اس کی کتنی بڑی وہ چیز ہے کہ وہ جو نماز پڑھا رہا ہے وہ ایسے نہیں ہے، پورے نمازیوں کی نماز کا حساب اس سے ہوگا جناب. اللہ اکبر، یعنی کتنی بڑی ذمہ داری، کتنا بڑا مقام ہے اس کا. اور فرماتے تھے دوسرا مزیدار کام کیا ہے، دعوت کا کھانا، کہ پکا جو دعوت والا ہے میزبان صبح سے محنت میں لگا ہوا ہے کہ جی یہ گوشت لاؤ، اب گھر والے لگ گئے، اب یہ سامان لاؤ وہ لاؤ، اس کو پکاؤ، اس کو یہ کرو، اس کو کاٹو، اور جناب گھنٹوں چولہے کے آگے کھڑے رہو، اس کے بعد جو ہے ڈشے تیار کی، مہمان آیا دسترخوان بچھا، اس نے کہا بسم اللہ، ہاتھ دھوئے بسم اللہ وعلا برکت اللہ، اور جناب کھانا کھایا، اور اس کے بعد جو ہے کھانا کھا کر کہتا ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، دعا پڑی، اس کے بعد جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دو، چل پڑا. تو فرمایا کرتے تھے کیسے مزے کی چیز، یہ دو کام بہت آسان اور مزے کے ہیں، ایک تو جماعت سے نماز اور دوسرا دعوت کا کھانا. تو میرے پیارے دوستو، کمانا کوئی آسان کام ہے؟ تجار حضرات تشریف فرمائے، ملازمت کرنا کوئی آسان ہے؟ کہتے یار اپنے باس کی اتنی سننی پڑتی کہ کیا بتائیں، لیکن پھر بھی کہتے چلو یار بیوی کی سننے سے تو باس کی اچھی ہے. اکبر الہ آبادی بھی مرحوم تو نا بیوی کی نوت سے ڈر گئے نا، کہتے ہیں اکبر ڈرتے نہیں برٹش کی فوج سے، لیکن ہوتا ہو جاتے ہیں زیر بیوی کی نوج سے. کیا اس کی سننے سے بہتر ہے یار چلو باس کی سن لے، کہ آخر میں لفافہ ہی دے گا نا، وہ تو سناتی بھی ہے اور گنڈا گردی بھی کرتی ہے، نکلواتی بھی ہے. تو دنیا کا کون سا کام ہے جو آسان ہے؟ صرف ایک دین ہی رہ گیا کہ جی اتنا مشکل. اصل میں بات کیا ہے، حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بات صرف یہی ہے، دنیا کا کام اس لیے آسان لگ رہا ہے کہ دنیا سے محبت ہے. فرمایا کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھو، اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہو جائے گی، تو پھر دین نہ صرف آسان بلکہ لذیذ اور مزیدار بھی ہو جائے گا. کیا آ گئے آپ؟ بہتر ہے طبیعت بچے کی؟ اچھا اب جائیں گے تو نہیں، تو پھر ادھر آ جائیں. اللہ ہو محبت پیدا ہو جائے، بات ساری محبت کی ہے، چونکہ دنیا سے محبت ہے اس لیے دنیا اچھی لگ رہی ہے، ہر کام اس کا اچھا لگ رہا ہے. جب اللہ تعالیٰ سے اگر محبت پیدا ہو جائے، میرے دوستو کیسی ہی گرمی ہو وہ کہے گا کہ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے. اب رہی بات کہ جی گرمی اتنی شدید ہے ایک آدمی کی جان کے لالے پڑ رہے ہیں، تو میرے پیارے دوستو کون سے مولوی نے کہا، کس مفتی نے کہا کہ تم روزہ نہیں توڑ سکتے؟ کون سا ایک آدمی مر رہا ہے تو کیا شریعت اس کے ڈنڈا پہ لیے پیچھے لگڑی ہے کہ تم روزہ نہیں توڑ سکتے؟ جیسے گزشتہ برس گرمی آئی، اسی کے تناظر میں یہ بات پیش کروں، میرے اپنے بچوں کا ان کے اوپر روزہ فرض ہے، میرے اپنے بچوں کا حال یہ ہوا، میری بھی خود حالت ایسی تھی، میرے بچوں کا حال ہوا، ابا کیا کریں، میں نے کہا بیٹا روزہ کھولو، کہا ابا روزہ، میں نے کہا کھولو جب شریعت اجازت دے رہی ہے، فائدہ اٹھا اس سے. میں تھا، میں نے کہا چلو کچھ چلو تھوڑی دیر اور دیکھ لیتے، اللہ نے گزار دی. پھر اس کے بعد شریعت کی آسانیاں بھی موجود ہیں، کوئی اس کے بھی نہیں کہ شریعت ڈنڈا لے کے پیچھے پڑی ہے، کتنی اللہ تعالیٰ کی آسانی. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک بوڑھا ہے، بیمار ہے، بوڑھا ہے، اس نے روزہ رکھ لیا، اب وہ بھول کر کھانے پینے لگا. ایسے لوگ بھی کتنے خوش قسمت ہوتے ہیں، میرے اپنے رشتے دار ہیں، عجیب آدمی ہے، روزہ رکھیں گے ان کے سامنے کھانا سب رکھ دو سب کھا جائیں گے، پھر ان کو یاد دلا جائے گا کہ جناب آپ کا روزہ بھی، اچھا یار روزہ بھی ہے میرا. ایسے میں نے کہا یار آپ کتنے مزے کے آدمی ہیں، ایسی صفت ہمیں مل جائے تو مزہ ہی آ جائے، ہمارے سامنے تو کوئی چیز بھی لا کے رکھ دو فوراً یاد آ جاتے کہ روزہ. اللہ نے ایسی بھی صفات والے لوگ دیے، مزے سے دعوتیں ہیں، اڑاتے رہتے ہیں، کھاتے پیتے رہتے ہیں، پھر آگے دو گھنٹے بعد یاد آتا ہے یار میرا تو روزہ تھا. قربان جائیے شریعت پر کہ روزہ نام ہی نہ کھانے کا تھا، لیکن اس کو بھی فرمانے نہیں تیرا روزہ ہے. سبحان اللہ، کیا شریعت، کیا عقلوں سے توڑ سکتے ہیں ہم لوگ؟ اللہ اکبر.
اب وہ بوڑھا بھول کر کھا رہا ہے، شریعت کا حکم ہے اس کو یاد مت کراؤ، کھانے دو اس کو. اور ہاں جوان کھانے لگے تو اس کو یاد دلا دو جناب آپ کا روزہ ہے. اللہ ہو کیا عجیب دیکھیے. تو اس لیے اب وہ دل بنانے کے لیے کیا پہلی چیز یہ دل کی صفائی. اب دل کی صفائی کس چیز سے کریں گے؟ دل کی صفائی کس چیز سے، کس مٹیریل سے دل کو دھویا جائے کہ دل صاف ستھرا ہو جائے؟ یہ مٹیریل ہمارے آنسو ہے. کیسے ہی کیسے ہی گناہوں کی آلودگی اس میں ہو، یہ آنسو جو ہے اس دل کو صاف کر دیتے ہیں. اس آنسو میں نمک بھی ہے. پہلے یہاں نمک بینک تھا. آپ کے جناب عبد الباری صاحب اور یہ شیخ فیروز صاحب وغیرہ امام صاحب اور یہ حضرات آئے تھے تو پوچھنے، میں نے پوچھا بھائی ایڈریس کہاں ہے؟ کہا میں نے تو کہنے لگے فلاں. میں نے کہا اچھا نمک بینک ہے. نہیں نمک بینک نہیں، اب تو وہاں دیار شیری ہے. بس اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ان حضرات کی برکت سے جملہ عطا فرمایا. میں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ ایک سفر ہوا ملاحت سے حلاوت تک. مجھے بھی حظ ہوا، یہ حضرات بھی محظوظ ہوئے. میں نے کہا اس میں آپ کو بھی شریک کر دیں کہ ملاحت سے حلاوت تک. تو اب اس دل کی جو صفائی ہے اس کے لیے جو مٹیریل اللہ نے ہمیں ہی دیا کہ تمہارے کتنے گناہ میں تم ڈوبے ہوئے ہو، بس کیا کرو اللہ تعالیٰ کے سامنے آنسو بہاؤ. اس آنسو کی اتنی قیمت ہے کہ یہ آنسو جہاں لگ جائیں گے میرے پیارے دوستو جہنم وہاں حرام ہو جائے گی. کتنی بڑی قیمت ہے اس آنسو کی. لگا دل کتنا ہی آلودہ ہو یہ آنسو سے صاف کر دیتا ہے. اللہ اکبر. اور شیخ کیا، یہی اللہ کی محبت اور وہ تڑپ پیدا کرتا ہے کہ آنسو نکلے. اور بلکہ یہاں تک فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، رونا نہیں آ رہا پھر بھی مت گھبراؤ، رحمت للعالمین ارحم الراحمین کے مزاج شنا فرما رہے ہیں، رونا نہیں آ رہا، رونے والوں کی شکل بنا رہا. اور میرے شیخ فرماتے تھے یہ شعر بھی پڑھ لو، بنا کر بھیس فقیروں کا غالب، بنا کر بھیس فقیروں کا غالب، تماشا اہل کرم دیکھتے. اس دل کو صاف کرو. کیا النقی، کہ صاف ستھرا دل ہو جائے. پھر ظاہر بات ہے جب کپڑے صاف ستھرے پہنتا ہے تو انسان کیچڑ ہوتا ہے، شلوار بچاتا ہے، کپڑے بچا کر چلتا ہے. تو پھر اس کی دوسری صفت مخموم القلب کی ہے کہ وہ نقی کے ساتھ تقی بھی ہو، یعنی ڈرنے والا ہو کہ نہ کوئی راہ پا جائے نہ کوئی غیر آ جائے. حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر میرے شیخ سنائے کرتے تھے کہ نہ کوئی راہ پا جائے نہ کوئی غیر آ جائے، حریم دل کا احمد اپنے ہر دم پاسبا رہنا. اب اپنے دل کی نگرانی کرنا، غیر اللہ کو دل میں مت گھسانا، کسی عورتوں کو حسینوں کو اس دل میں مت داخل ہونے دینا، یہ اللہ تعالیٰ کا حرام ہے، یہاں غیر کو مت داخل ہونے دینا. لہذا غیر کے داخل ہونے کا تم چاہتے ہو تو تقی تقی دل چاہتے ہو تو اپنی آنکھوں پر تالا مضبوط لگاؤ، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، مت کسی کی ماں بہن بہو بیٹی کو دیکھو. تو وہ کیا نتیجہ ہوگا کہ وہ ڈرنے والا دل ہوگا. ظاہر بات ہے جب دل ڈرے گا آنکھوں سے حفاظت کرے گا تو اس کا دل محفوظ رہے گا. سبحان اللہ، نظر کی حفاظت کرے جو میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کا مضمون ہے. اب رہی بات کے ساتھ اتنی نظر کی حفاظت کرے اتنے زمانے تک مرتے دم تک، اس پر میرے شیخ کسی جام میں میرے شیخ سے کہی تھی یہ بات، حضرت نے اسی وقت شعر میں فرمایا اس کا جواب، فرمایا ہائے جس دل نے پیا خون تمنا برسوں، ہائے جس دل نے پیا خون تمنا برسوں، اس کی خوشبو سے یہ کافر بھی مسلمان ہوں گے. ہمارے اس دل کا حال تو دیکھو جو ہر وقت اللہ کے لیے تڑپ رہا ہوگا، اس دل کی مستی کا اور جلانی کا عالم کیا ہوگا. جو درد بھرا، اسی کو تو درد بھرا دل کہتے ہیں، اللہ والا دل اسی کو تو بولتے ہیں کہ اللہ کے لیے ہر وقت گناہ سے بچنے کا غم اٹھا رہا ہے. تو دوسری صفت کیا کہ ولا اتقی، ڈرنے والا دل ہے، اللہ سے ڈرنے والا، خوف خدا ہو. اور تیسری چیز ہے لا اسم علی، کوئی گناہ اس دل میں نہ ہو. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ یہی فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اپنی زندگی کے ہر سانس کو اللہ پر فدا کرو، ایک لمحہ ایک سانس اپنے مالک اور پالنے والے کو ناراض مت کرو. اور دل کی بات کیوں فرمائی؟ اصل میں دل ہیڈ کوارٹر ہے، وفاق ہے، کیپیٹل ہے. اور جو کیپیٹل کا مزاج ہوتا ہے وہی صوبوں کا مزاج ہوتا ہے. وفاق کا جو مزاج ہوتا ہے، اسلام آباد کا جو مزاج ہوگا پورے ملک میں وہی قانون پاس ہو جائے گا. اگر مان لو وفاق پر غیر کا پریشر ہوگا، بیرونی طاقتوں کا پریشر ہوگا، تو نتیجہ یہ ہوگا پورے ملک میں وہی کام ہوگا. اور اگر وفاق میں جو ہے وہ اپنے انسانیت اور اپنے عوام کی خیر خواہ اور بھلائی ہوگی تو پھر وہی مزاج وہاں پر منتقل ہوگا. فرمایا دل میں اگر اللہ تعالی کا خوف پیدا ہو جائے، دل میں داڑھی آ جائے گی تو چہرے پر بھی داڑھی آ جائے گی.
اور رہی بات کو کوئی کہے صرف دل میں داڑھی ہو تو ظاہر بات ہے کھجور کا درخت یا آم کا درخت ہو اور اس کی جڑیں تو مضبوط ہو جائے لیکن پھل نہ آئے تو ہر آدمی کہے گا ایگریکلچر والوں سے رابطہ کرو گے کہ کیوں پھل نہیں آ رہا اس میں. لہذا داڑھی صرف دل میں نہ ہوگی وہ باہر بھی آئے گی, اور یہ علامت اسی بات کی کہ وہ دل میں جڑیں ہوں گی لیکن پھل تو باہر آئے گا کہ نہیں. لیکن داڑھی دل میں ہے تو بھائی پھل تو باہر آنا ضروری ہے کہ نہیں ہے. یہ پھل ہے, پھل جڑ دل میں ہے, پھل جو ہے وہ چہرے پر ہوگا. اور وہ خوشی سے یہ شعر پڑے گا کہ قیامت کے دن کے لیے تیاری کرے گا, تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے, میں صورت لے کے آیا ہوں. اور پھل کچا نہیں ہونا چاہیے, پکا ہونا چاہیے. لہٰذا داڑھی ایک مٹھی سے کم نہ ہو, مٹھی پوری ہو, پکا پھل چاہیے کیونکہ پکا پھل کام آتا ہے. اور پھر یہ تھوڑی ہوگی کہ پھل کو درخت سے, پھل کو درخت سے اتار کر اس پر کاربائڈ لگا کر اس کو جلدی سے پکا لیں گے, ایسا کام نہیں ہو چلے گا. کیونکہ درخت کا جو پکا ہوا پھل ہوتا ہے اس کا ذائقہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. ابھی حضرت کے ساتھ ناکوٹ جانا ہوا, وہاں حضرت کے اپنے باغ ہیں, وہاں چیکو کایا درخت کا پکا ہوا, اس کی مٹھاس اور لذت ہی ماشاء اللہ کچھ اور تھی. تو اس لیے داڑھی کو یہی پکا لے, گٹروں میں بہا کر نہ پکائے. اللہ اکبر, کتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم کہاں ڈال رہے ہیں. تو لا اسم علی, کوئی گناہ نہ ہو. پھر تین صفات کا اور ذکر کیا, اس کو جو ہے عربی گرامر کے اعتبار سے, بلاغت کے اعتبار سے کہتے ہیں تعمیم بعد التخصیص, کہ پہلے تو تخصیص بعد التعمیم, کہ پہلے عمومی کہ کوئی گناہ نہ کرے. پھر تین باتوں کا ذکر کیا کہ لا بغیہ, کہ اس دل میں ظلم نہ ہو, ظلم کرنے والا نہ ہو, یعنی عدل سے چلنے والا ہو. ظلم کی چیز عدل ہے, کہ یعنی ہر چیز کو حد اعتدال میں رکھنا. شریعت کا ایک مسئلہ ہے, رخصت ہے تو رخصت کی بھی اجازت دی. مثلا بال سفید ہو گئے تو کالا رنگ بالوں کو کالا کرنا تو حرام ہے, بالوں کو کالا کرنا تو گناہ ہے, لیکن رنگ لگانے کی اجازت ہے کالے کے علاوہ. کہ جی شادی ہو رہی ہے, چلو بھائی رنگ لگا لو, کیونکہ آج کل تو نوجوانوں کے بھی بال سفید ہو جاتے ہیں, لیکن کالا نہ لگائے, براؤن ہو کالے سے ہٹ کر. تو حد اعتدال. دوسری صفت کا جو ذکر کیا, ولا غلہ, ظلم نہ کرے اور دوسرا حد اعتدال سے نہ گزر جائے, جس کو تشدد بولتے ہیں. اور تشدد کے معنی یہ ہے کہ جیسے رخصت کی اجازت ہے وہ رخصت کی اجازت نہ دینا. لہذا دین میں یہ کہنا کہ شدت پسندی, تو یاد رکھیے گا یہ نہیں ہے. اس شدت پسندی جس کو بولتے ہیں, اصل میں یہ لفظ غلط یہاں استعمال کیا, یہ اصل میں نظم تھا, نظم, نظم و ضبط. کیونکہ اگر کسی چیز کا نظم و ضبط نہ ہو, اب آپ دیکھیں ایک گھر بغیر نظم و ضبط کے نہیں چلتا, ایک دکان بغیر نظم و ضبط کے نہیں چلتی, ایک آفس بغیر نظم و ضبط کے نہیں چلتا, ایک ملک بغیر نظم و ضبط کے نہیں چلتا. اب جب اس کو نظم و ضبط کہا جائے تو اس کو پھر کہاں سے شدت پسندی بولنا. شدت پسندی سمجھنی ہے نا, تو پتہ ہے کس کو بولتے ہیں, وہ تین سال کا بچہ جو بےچارا صبح بڑی مشکل سے اٹھتا ہے, اس کو چڈی بھی پہناؤ, اس کو شڑ بھی پہناؤ, اس کو گلے تک گائی ٹائی بھی ٹھوسو, پھر اس کو وہ بےچارا روتا ہوا اٹھ کر جا رہا ہے کہ مجھے اسکول بھیج رہے, اس کو بولتے ہیں شدت پسندی. کہ وہ یونیفارم, یقین جانے پورے امریکہ یورپ غیر ممالک میں فقیر کا جانا ہوا, وہاں میں نے ایسے چھوٹے چھوٹے بچوں کا بھی یونیفارم نہیں دیکھا. کہتے ہیں جیسے آئے کھیلے, کھیل کود میں ہم اس کو پڑھا دیں گے. اور یہاں حال کیا کہ جناب وہ بچہ صبح صبح اٹھ کے روزانہ ماں باپ, کبھی ماں باپ اس کو کیڈبری پیش کر رہے ہوتے ہیں, کبھی کٹ کیٹ دے رہے ہوتے ہیں, کبھی تجھے لالی پاپ دے دیں گے, کبھی کچھ چیز جو ہے, وہ بچوں کو روزانہ لالی پاپ دکھا دکھا کر اسکول بھیجنا پڑتا ہے. اور پھر ظلم کی انتہا دیکھیے, اگر ایک باپ نے کسی مجبوری سے ہوا فیس دینے میں تاخیر کر دی, اس کی سزا بچے کو دینا, اس کو شدت پسندی بولتے ہیں. اور پھر ظلم کی انتہا حد اعتدال سے ہٹ جانا کیا ہے, اب کہتے ہیں تین مہینے کی ایڈوانس فیس لے کر آؤ, بتائیے صاحب ظلم نہیں ہے یہ؟ کیا تین تین مہینے دو دو مہینے کے ایڈوانس, لیکن ہم بھی خوش ہوتے ہیں کہ نہیں چلو ہمارا بچہ ذرا کچھ ہاؤ آر یو, ذرا پاسپورٹ کو ذرا انگلش اسٹائل میں بولے گا, نہیں پاسپورٹ. قرآن پاک کی تجوید کے لیے قاری صاحب کی ضرورت نہیں ہے کہ قاری صاحب آئے کہے بیٹا حلق سے ہا نکل, ہا کہہ رہے مولانا صاحب اس بیچارے کو کیوں ہا نکلوا رہے ہو, کیونکہ آپ چلے جاتے ہیں اس کے بعد اس کو پینیڈول پلانی پڑتی ہے اور کف سیرپ پلانا پڑتا ہے, بیچارہ ہا نکالتے نکالتے اس کا گلا خراب ہو جاتا ہے.
اور وہاں کہتے ذرا ایکسنٹ سے بولے, ایکسنٹ ذرا بہت پرفیکٹ ایکسنٹ ہونا چاہیے. یہ عجیب, ہم نے تو اپنے زمانے اے بی سی ڈی پڑھی تھی, آج کل کی نئی اے بی سی ڈی آ گئی, آبا کاڈا پتہ نہیں کیا, یقین جانے وہ تو ہمیں بھی نہیں آتی. بچے ہمیں کہتے ہیں کہ بچے ہمارے بچے ہمیں چڑھاتے ہیں کہ ابا آپ کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے, اب ہم کیا منہ دکھائیں ان کے سامنے. تو کتنی عجیب بات ہے کہ انگلش بولے اسٹائل سے, لیکن قرآن پاک سیکھنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے. کہ قرآن پاک تجوید سے کتنا عمدہ لگتا ہے, تو حد اعتدال میں رہنا میرے پیارے دوستو. اب رہی بات یہ شریعت کا نظام, یہ نظم و ضبط ہے جو ہر ایک کے گھر میں, ہر ایک کے آفس میں, ہر ایک کے جو ہے وہ مدرسے میں, اور ہر ایک کے جو ہے شاپ پر ہوتا ہے. اور آخر پہ کیا فرمایا, ولا حسدا, اس دل میں حسد کسی کے لیے نہ ہو. کتنی عجیب بات, حسد کیا ہے کہ کسی مسلمان کی دینی یا دنیاوی ترقی, کتنی عجیب بات ہے ہم اپنے بھائی کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں, اپنے بھائی کی دینی یا دنیاوی ترقی پر دل میں تکلیف ہونا, یا اس کے دینی یا دنیاوی نقصان پر خوش ہونا. اب آپ ہم اپنے دل کا حال دیکھیں تو ہمارا یہی حال ہے, کسی کو ترقی مل رہی ہے اور جناب لگتا ہے بھائی راتوں رات کہاں سے پیسہ کما لیا اس نے, اور اس سے لوگ کیوں محبت کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیے دو بھائی ہیں, دو دوست ہیں, دو پڑوسی ہیں, ایک سے لوگ محبت کر رہے ہیں, ایک سے محبت نہیں کر رہے. تو سب سے پہلی وجہ تو میرے پیارے دوستو جو ہے اس کے اخلاق ہوں گے. دیکھیے اخلاق کا فرق ہوگا کہ وہ شخص جسے لوگ محبت کریں اس کی طبیعت میں نرمی ہوگی, مزاج میں نرمی ہوگی, ہر ایک کے کام آنے والا ہوگا. جب میں سڑے ہوئے مزاج کا ہوں گا, ہر ایک سے لڑوں گا, تو کون محبت کرے گا مجھ سے, اوپر سے حسد بھی کرے. یہ ہے محبت, نرم رویہ. نرمی ایسی چیز ہے, رفق, جس کو حضرت قرآن جو ہے شریف کی اصطلاح میں رفق کہتے ہیں, کہ دل نرم ہو ایسے آدمی سے. ہر آدمی محبت, جو ہر ایک کے کام آ رہا ہے, ہر ایک کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے, ہر آدمی سے محبت کرے گا کہ نہیں کرے گا. جب میرے اخلاق میں کڑواہٹ ہوگی کہ کسی کے کام نہ ہو, کسی سے نرمی سے عذر بھی پیش کرنا ہے تو نرمی سے کرے. جیسے یہاں تک کہ کہا گیا دیکھو جو فقیر بھی ہونا کہ نہیں دینا ٹھیک ہے مت دے, لیکن اس سے بھی نرمی کا معاملہ رکھے. ہڑپ بھائی منہ اٹھائے چلے آتے ہیں, معاف کر, اصرار کرے وہ بھی تو آپ بھی کہے مہربانی کر. نرمی کو اپنی برقرار رکھے, اگر وہ اپنا مانگنا نہیں چھوڑتا تو کم سے کم اپنے اخلاق کو خراب نہ کرے. یہ ہمارے اندر کمی ہے. دادا آپ ایک دوسرے سے حسد کر رہے ہیں کہ اس کو کیوں ترقی ملی, لوگ اس سے کیوں محبت کرتے ہیں. اور یہ چیز اللہ معاف کرے ہم مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ ہے, اس چیز سے دل کا صاف ہونا کہ جس سے حسد معلوم ہو اس کے لیے دعائیں کرے, اسے اس کو سلام کرنے میں پہل کرے, اور اس کو ہدیہ تحفہ دے, اس کی چائے پہ بلائے دعوت کر لے, کبھی نمک بینک سے جو ہے وہ ملاحت کا نمکین سموسا کھلا دے, کبھی جلیبی کھلا دے دیارے شیری سے تو اس سے پھر محبت پیدا ہو جائے گی. کبھی ملاحت سے محبت پیدا ہوتی ہے, کبھی حلاوت سے محبت پیدا ہوتی ہے. کبھی ملاحت کی ضرورت ہے, کبھی حلاوت کی ضرورت ہے, کبھی نمکین بریانی اچھی لگتی ہے, کبھی کسٹرڈ اور کھیر اچھی لگتی ہے. اب اس محبت جب پیدا ہوگی تو پھر میرے دوستو یہ اس شخص کو دنیا میں تو یہ انعام مل رہا ہے کہ لوگ اس سے محبت کر رہے ہیں, اور آخرت میں یہ انعام مل رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے ای الناس افضل, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کو یہ سند مل رہی ہے. لیکن اس دل کو بنوانا پڑتا ہے, یہی وہ دل ہے جو اللہ والوں کی صحبتوں سے دل بنتا ہے. اسی کے لیے شیخ کی ضرورت ہوتی ہے, اور سر پر بڑا رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے جو ہماری تربیت فرمائے اور دل سازی کرے. اس کے لیے اپنا دل پیش کرے کہ یہ ہمارا دل ہے, اس دل کو بنا دیجئے. نہیں کچھ اور خواہش میں آپ کے در پہ لایا ہوں, خواجہ صاحب فرماتے ہیں, نہیں کچھ اور خواہش میں آپ کے در پہ لایا ہوں, مٹا دیجئے, مٹا دیجئے, میں مٹنے ہی کو آیا ہوں. یعنی دل میں عارضی توازو پیدا ہو جائے ایسا شخص, اس کے اندر پھر اللہ کی محبت کے پھل اور پھول کھلتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ان گزارشات کو قبول فرمائے, اور یہ درد بھرا دل ہم سب کو نصیب فرمائے جو ہمارا آخرت کا سرمایہ. اس دل پر محنت کرنا آخر میں آخرت میں محنت کرنا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وصحابہ وبارک وسلم. اللہم لا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب, يا مقلب القلوب, صرف قلوبنا على دينك. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم واقعتا كواقعت الوليد. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. يا
حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفت عین. یا اللہ اپنے کرم سے صدقے میں یا اللہ ہم سب کو معاف فرما, یا اللہ مغفرت بے حساب فرما, یا اللہ چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے ہم سب کو حفاظت نصیب فرما, یا اللہ اپنی محبت میں رونا عطا فرما, یا اللہ اپنی خوف میں رونا عطا فرما, یا اللہ گناہوں پر رونے والی آنکھیں عطا فرما, رونے والا دل ہم سب کو عطا فرما, ہمارے دلوں کو پاک اور صاف فرما. یا اللہ تعالیٰ آپ کی عظمت میں سے لرزا اور ترسا دل عطا فرما, خوف اور خدا رکھنے والا دل عطا فرما, اور یا اللہ اشک بار آنکھیں عطا فرما. یا اللہ ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما, ہم میں سے جس کو جس گناہ کی عادت ہو یا اللہ ہمارے گناہوں کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما, ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما. یا اللہ محبت بھرا دل عطا فرما, ہمارے دلوں میں نرمی عطا فرما, رحمت عطا فرما, اور مخلوق کے لیے شفقت عطا فرما. بڑوں کا باادب بنا, چھوٹوں پر شفیق اور مہربان عطا مہربان فرما. یا اللہ ایسا ایمان ایسا یقین عطا فرما کہ ہر لمحہ ہر ساتھ آپ کو راضی اور خوش رکھیں, اور ایک لمحہ احساس آپ کی نافرمانی میں نہ گزاریں. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہمارے کاموں کو آسان فرما, ہماری ضروریات کو پورا فرما, ہماری دینی اور دنیاوی ضروریات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما. یا اللہ ان ماں ہاتھوں کو آپ نے ماں کے پیٹ میں چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو بنایا, یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں یا اللہ ان ہاتھوں کے سامنے ان ہاتھوں کو مخلوق کے سامنے پھیلانے سے بچا, اور یا اللہ ہم سب کو رزق حلال عافیت فراوانی اور آسانی کے ساتھ عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما, بھائی شیخ فروز صاحب کے بھی صاحبزادے بیمار ہیں ان کو بھی شفا عطا فرما, میری والدہ صاحبہ بھی بیمار ہیں, یا اللہ ان کو بھی شفا اور صحت عطا فرما, اور یا اللہ مجھ کو بھی ہم سب کو ہم جملہ بیماروں کو عافیت عطا فرما, اور یا اللہ اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما, اہل مصیبت کو اہل عافیت بنا, اہل مرض کو اہل شفا بنا, اہل حاجت کی حاجت روائی فرما, بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما, اور ہم سب کو ہماری اولادوں کو نیک اور صالح فرما بردار بنا. اور یا اللہ ہمارے بیٹیوں بہنوں کے لیے جو رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کو اچھے رشتے عطا فرما, اور جو لڑکے شادی کے قابل ہیں یا اللہ ان کو نیک صالح بیوی عطا فرما, جو شوہر بیویوں پر ظلم کر رہے ہیں ان کو ظلم سے باز فرما, جو بیویاں شوہروں کی نافرمان بنی ہیں یا اللہ تعالیٰ ان کو مطیع اور فرما بردار بنا, ہم سب کو اپنے بڑوں کا باادب بنا, چھوٹوں پر شفیق اور مہربان فرما. اللہ ہماری مزاج میں رحمت عطا فرما, یا اللہ ہمارے دلوں میں نرمی عطا فرما, جملہ صفات حمیدہ اخلاق حمیدہ عطا فرما, اور یا اللہ جو گزارشات پیش کی گئی مجھ کو بھی ان پر عمل کی توفیق عطا فرما, ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما, قلب سلیم عطا فرما, قلب منیب عطا فرما, مخموم القلب ہمارے دلوں کو بنا, سچی زبان بولنے والا سچ بولنے والا بنا. اے اللہ تعالی حیا اور شرم والی آنکھیں عطا فرما دیجئے. یا اللہ اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے. یا اللہ ہمارے شہر میں امن اور ہمارے ملک میں امن قائم فرما, شریعت و سنت کا بول بالا فرما, اور یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں یہاں زراعت تجارت معیشت میں برکت عطا فرما دیجئے. یا اللہ تعالی ہمارے ملک کی حفاظت بھی فرما دیجئے, یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما دیجئے, دینی مراکز کی حفاظت فرما, دین کے خادموں کی حفاظت فرما, ایک ایک مسلمان کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اور یا اللہ جو ہمارے جان بھائی حاضر ہیں جس کی جو خواہش ہے میری بھی ہم سب کی تمام جملہ جن کا مقاصد حسنہ میں ہم سب کو کامیاب فرما دیجئے اور مدد بھی فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وصلى الله تعالى على خير خلق محمد واله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. تو آپ حضرات کے لیے کتابوں کا تحفہ بھی ہے, تو وہ بندے کی طرف سے وہ کتاب ہے, تو وہ آپ حضرات وہ بھی لیتے جائیے گا, وہ آپ کے لیے تحفتاً ہے, تو وہ ساتھی ہیں جو آپ